برادران اور بزرگان عزیز، علامات مومن کے حوالے سے کل ہماری بات کا آغاز ہوا تھا اور آپ کی سماعتوں کی نظر یہ گزارشات نرس کرنے کی کوشش کی گئی کہ فقط کسی کا نام مسلمان یا مؤمن جیسا ہو جانا کافی نہیں ہے اور نہ کسی شیعہ خاندان میں پیدا ہو جانا کافی ہے، اور جو چیز ضروری ہے وہ آپ کے سامنے آئے قرآن کے ذریعے سے عرض کی گئی کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، نہ کوئی مرد اس وقت تک مؤمن ہو سکتا ہے نہ کوئی عورت اس وقت تک مؤمنات بن سکتی ہے۔ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، جب اللہ اس کے رسول کا کوئی ڈیسیشن کسی چیز کے بارے میں آ جائے تو اس کے بعد وہ اپنے نفس سے یا اپنے آپ سے یہ کہیں کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کر لے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو بات یاد رکھے کہ اس کے بعد اس کی ہدایت کا کوئی امکان نہیں ہے بلکہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایک لفظ میں اور آپ بہت یوز کرتے ہیں آج کل، جسے ہم کہتے ہیں باڈی لینگویج۔ اسلام کا جو دار و مدار ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اس باڈی لینگویج پر ہے کہ جو میں اور آپ خدا کے سامنے شو کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام تین چیزوں کا نام ہے، دل میں اقرار، زبان سے اظہار اور عمل کے ذریعے سے اس کو امپلیمنٹ کرنا، تو خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کسی کو کیا پتا چلے کہ دل میں اقرار ہے یا نہیں اور زبان پر جو اظہار کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے یا نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں کا معیار اور ان دونوں چیزوں کا ملاپ اور ان دونوں چیزوں کی تصدیق اس وقت ہوگی جب تیسرا مرحلہ مکمل ہو جائے، تب سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی دل میں اقرار بھی سچا تھا اور زبان سے اظہار بھی سچا تھا۔ ورنہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص آئے دروازے پر، اس نے نوک کیا تو گھر والے نے پوچھا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ کہا سلطان خان۔ تو باپ کا نام کیا ہے؟ کہا امیر خان۔ اور دادا کا نام کیا ہے؟ تو کہا بادشاہ خان۔ اب جو خان یہاں تشریف فرمائے تو ان سے معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ یہاں خان پر فوکس نہیں ہے، یا امیر بادشاہ اور سلطان پر فوکس ہے۔ خود کا نام سلطان خان، باپ کا نام امیر خان، بادشاہ کا دادا کا نام بادشاہ خان، کیوں آئے ہو؟ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بھائی، نام رکھ لینے سے تو کوئی سلطان نہیں بن جائے گا۔ کسی کا نام بادشاہ ہو جائے تو بادشاہ تو نہیں بن جائے گا۔ اور میں نے آپ کے سامنے مثال عرض کر دی تاریخ اسلام سے، تبت یدا ابی لہب و تب، اور دوسرے حوالے سے دیکھیں تو سلمان و منا اہل البیت۔ پھر ایک اور مثال، وہ شخص کے جس کا تعلق حبش سے ہے، اس کی عربی بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی عرب جو ہے وہ اس معاملے میں بہت سینسیٹو تھے، آج بھی ہوں گے مجھے نہیں معلوم، لیکن واقع اس دور میں حد سے زیادہ سینسیٹو تھے۔ اللہ کے رسول نے اسے مؤذن قرار دے دیا، اور مؤذن ایسا ہے کہ شین کہنا نہیں آتا، یعنی عرب کے لیے برداشت کرنا یہ بات بہت مشکل تھی، ہضم نہیں ہو رہی تھی انہیں یہ بات کہ کوئی ایسا مؤذن ہمارے سامنے آتا جس کو شین بھی کہنا تھا۔ درود بھیجتے محمد علی محمد، کہتے ہیں کہ جب کوئی گڑبڑ ہو تو اپنے میرے من میں چاپ لینا چاہیے۔ تو عربوں کے لیے یہ بات بہت زیادہ مشکل ختم کرنا کہ ایک ایسا انسان کہ جس کو شین بول لینا آتا ہو اس کو موسم قرار دے دیا جائے، اور جب وہ اذان دیتے تو کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد بول نہیں پاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس آ کر آبجیکشن کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ نے کسے اذان دینے کے لیے مقرر کر دیا؟ یعنی یہاں تک جملہ ہے کہ کیا آپ کو اس کالے کمرے کے علاوہ کوئی نہیں ملا؟ یہ جملہ موجود ہے تاریخ میں، تفسیر نمونہ بنا کر دیکھیے تو اس میں جملہ ہے کہ کیا آپ کو اس کالے کمرے کے علاوہ کوئی نہیں ملا جسے شین تک کہنا نہیں آتا؟ اور اللہ کے رسول ہم تو اتنے زیادہ بسی و بلیغ ہیں کہ مثلا شین کو شین کہتے ہیں اور سواد کو سواد کہتے ہیں اور بات کو بات کہتے ہیں اور توہیں کو توہیں کہتے ہیں اور دعائیں کو دعائیں کہتے ہیں. تو ہمیں مقرر کی دی. تو اللہ کے رسول نے ایک ایسا جملہ کہا جو فقط بلال کے لیے نہیں تھا, یہ مجھے اور آپ کے لیے تاریخ جتنی بڑھتی چلی جائے اللہ کے رسول ایک چیز سمجھانا چاہ رہے تھے. فرماتے ہیں یاد رکھو تم کہتے ہو گے بات کو داد اور سواد کو ساد اور دعائیں کو دعائیں اور دعائیں کو دعائیں, لیکن سین و بلال شین اور عند اللہ. جب بلال کی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ نکلتا ہے, بلال کی زبان سے سین نکلتا ہے, جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو شین بن جاتا ہے. ادھر بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. میری آواز اور ڈسٹرب نہیں کرتی میں اس لگنے کی وجہ سے. تو لہٰذا ایک حبش کے خاندان سے تعلق رکھنے والا انسان اللہ کے رسول نے اسے موزن مقرر کر دیا, اس کی پرواہ نہیں کہ وہ سین کہہ سکتا ہے یا شین کہہ سکتا ہے, اصل معیار کردار اس کا کردار کیسا ہے. اور لہذا استاد شہید مطہری اپنی کتاب میں بہت خوبصورت بات ڈسکس کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کے سامنے سرنڈر ہوتا ہے تو اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں. میں بہت زیادہ اصطلاح میں نہیں جانا چاہتا, انشاءاللہ آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. استاد شہید مطہری کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں تو اس کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک ہے تسلیم جسمی, یعنی باڈی سرنڈر ہو گئی. دوسری قسم جس کو کہتے ہیں تسلیم عقلی, عقل سے سمجھ میں آ گیا کہ حق کس طرف ہے. اور اس سے بڑھ کر ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں تسلیم قلبی, فقط عقل سے سمجھ میں نہیں آ رہا, دل بھی جھکا ہوا ہے. یعنی تینوں مراحل میں بہت فرق ہے. جب دو پہلوان آپس میں کشتی لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے تو نہ تسلیم عقلی ہوتی ہے نہ تسلیم قلبی ہوتی ہے, اس لیے کہ نہ اس کا دماغ جھکا ہوا ہے نہ دل جھکا ہوا ہے, باڈی جھکی ہوئی ہے فقط, اس لیے کہ اس کی باڈی نے سرنڈر کر دیا. لیکن اگر اسے موقع مل جائے تو کیا وہ چھوڑ دے گا؟ نہیں, وہ چھوڑے گا تو نہیں. یا فقط باڈی سرنڈر ہے, بس نہ عقل سرنڈر ہے نہ قلب سرنڈر ہے. اس کے بعد تسلیم عقلی, عقل تو سب کچھ سمجھ رہی ہے لیکن دل جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی سب سے بہترین مثال ہو سکتی ہے خود حضرت شیطان کی. اس لیے کہ جب خدا نے کہا کہ میری بارگاہ سے نکل جا, تو نکل رہا تھا تو اس کو کیا کہتا ہے وہ, کہ اے خدا مجھے وقت معلوم تک مہلت دے دے. اور وقت معلوم تک مہلت دے دے, لیکن اس ایک جملے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں شیطان نے سمجھا دی. سب سے پہلے تو وقت معلوم کا مطلب کیا, یعنی قیامت, قیامت تک مہلت دے دے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان قیامت کے عقیدے پر یقین رکھتا ہے, ورنہ یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ قیامت کو مان رہا ہے, اس کا مطلب کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے قیامت تک مہلت دے دے. اور جب خدا سے کہہ رہا ہے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت پر بھی یقین رکھتا ہے. توجہ کے طالب ہوں, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خود دل سے سمجھ رہا ہے کہ خدا اتنا قادر ہے کہ مجھے مہلت دے سکتا ہے, تو خدا کی توحید پر بھی یقین ہے, قیامت پر بھی یقین ہے. عقل تو جھکی ہوئی ہے لیکن دل قبول کرنے کو تیار نہیں. قیامت پر بھی یقین, توحید پر بھی یقین, اس کے باوجود خدا سے کہہ رہا ہے کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو یہ جو جرات آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل جھکی ہوئی ہے, قلب نہیں جھکا ہوا. تو آپ سمجھ جائیے, یعنی جس کی عقل جھکی ہوئی ہو اور قلب نہ جھکا ہوا ہو وہ انسانی کردار نہیں ہوا کرتا, شیطانی کردار ہوا کرتا ہے. یہ تمیز بن رہا ہوں میں کسی ایک جملے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب غدیر کے میدان میں کسی کو مولا بنا دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, اور اس کے بعد کسی کی عقل تو جھکی ہوئی ہو اور آ کر یہ اعلان کر دی کہ بخن بخن یا علی اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ, کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ میرے بھی مولا ہو گئے, ہر مومن کے مولا ہو گئے, ہر مؤمنہ کے مولا ہو گئے. جب عقل جھکی ہوئی ہو لیکن دل قبول کرنے کو تیار نہ ہو تو اسے انسان نہ کہیے, اسے چلتا پھرتا شیطان کہیے. پھر وہ انسان نہیں ہے. اور ایک تیسری مثال جس کو کہتے ہیں تسلیم قلبی, دل بھی جھکا ہوا ہے. اچھا, یہ تو مولا کے ساتھ بہت ہوا ہے, علی کے ساتھ تو تعریف بھری پڑی ہے کہ تسلیم عقلی رکھنے والے تو بہت تھے, تسلیم قلبی رکھنے والے نہیں تھے. یعنی میں آپ سے بہت یقین اور اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو شاید منہ اور آنکھ سے زیادہ مولا کی معرفت رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود آگے مدد مقابل میدان میں آ گئے. خود بلکہ بہت دلچسپ بات تاریخ میں موجود ہے کہ ایک شخص آیا حاکم شام کے پاس اور اس نے آ کر ایک گفٹ دیا حاکم شام کو. تو حاکم شام بیٹھا ہوا ہے, اس کا بیٹا یزید ہے اور اس کا وزیر عمرو بن عاص. جب وہ شخص چلا گیا تو حاکم شام نے کہا کہ یہ گفٹ اس کا ہوگا کہ جو علی کی شان میں سب سے بڑا شیر کہتے. حاکم شام ہے, یعنی کتنا بڑا دشمن ہے مولا کا, کتنا بڑا سیاسی حریف کا, جو علی کی فضیلت کے بارے میں سب سے اچھا شیر کہے گا اسے یہ گفٹ دیا جائے گا. یعنی دشمنان علی کے درمیان فضائل علی کا مظاہرہ ہو رہا ہے. توجہ کیجیے گا, اللہ نے کہاں کہاں فضائل علی لوگوں کے سامنے پہنچائے. اب حاکم شام ہے, یزید ہے اور عمر ابن عاص ہے. تو ظاہر ہے کہ چونکہ حاکم شام بادشاہ تھا تو پہلے اس کی باری تھی. تو اس نے شیر کہا, شیر یہ کہا کہ خیر الناس من بعد احمد حیدرا. توجہ کرا لیں, خیر الناس من بعد احمد حیدرا, الناس ارض والوصی سماء. کہ انسانوں کے بعد احمد میں سے سب سے بہتر حیدر ہے. انسانوں کی مثال زمین کیسی ہے, والوصی سماء, اور حیدر کی مثال آسمان کیسی ہے. یعنی بھی تصور کیجئے حاکم شام کی زبان سے شعر جاری ہو رہا ہے. اس کے بعد یزید کی باری تھی. یزید نے جو شعر کہا وہ ایسا نہیں کہ میں ممبر سے آپ کے سامنے کہہ سکوں. اس نے اپنی کلاس کے مطابق شعر کہا, علی الکملی حتین. مفہوم اس کا یہ تھا کہ جیسے جو ہے دو, ایک شخص کی دو بیویاں ہوں اور چاہے ان میں سے کتنی اچھی کردار کی کوئی ہو لیکن آپس میں ایک دوسرے سے رنجش کبھی ختم نہیں ہو سکتی. سوتنیں ہوتی ہیں آپس میں, کبھی بھی ایک دوسرے سے ان کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. تو یزید نے کہا کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ علی کے مدد مقابل میں کوئی ایسا ہی آ جائے. میں نے عرض کیا نا کہ یہ یزید کی کلاس کا شعر تھا جس کو میں پورا عرض بھی نہیں کروں گا, مفہومت پیش کر رہا ہوں خالی. تو کہا کہ اگر علی کے مقابلے میں کوئی ایسا ہی آ جائے تب بھی چاہے کتنا ہی بڑا دشمن ہو علی کے فضائل کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکے گا. جب ان دونوں نے شعر کہہ دیا تو اس کے بعد عمر ابن عاص نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ھذا الذی شہد العدو بفضلہ والفضل ما شہد به الاعداء. جو بتا لیں, کہا کہ علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا دشمنان علی کی زبانی علی کے فضائل جاری کروا دیا کرتا ہے. درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. جزاک اللہ. مجھے معلوم ہے کہ رمضان کا مزاج نعرے والا نہیں ہوتا لیکن کم سے کم درود بھیجنے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک اور درود بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. تسلیم اپنی مولا کے بارے میں بہت سو کے ذہن میں تھا لیکن دل جھکنے کو تیار نہیں تھا. پورا چیپٹر ہے تاریخ میں آپ ملاحظہ کیجئے کہ فضائل علی پر زبان دشمنان علی, یہ پوری تاریخ ہے. اب تسلیم قلبی وہ کیسے حاصل ہو؟ دیکھیے تسلیم قلبی کیسے حاصل ہو وہ بھی مولا ہی سے پوچھئے کہ عقل تو جھکی ہوئی ہے لیکن قلب کو کیسے جھکائے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ منہ اور آپ کو بھی تسلیم اپنی حاصل ہوتا ہے لیکن دل جھکنے کو تیار نہیں ہوتا. یعنی آپ بہت سچی سچی بات ہے, کسی سوال کیجئے کیا نماز واجب ہے یا نہیں. قرآن کی آیتوں کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا, قرآن کی آیتوں کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن میں نہیں معلوم کتنی مرتبہ اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ, اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ کتنی مرتبہ آئے. کوئی اس کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یعنی میں آپ سے بالکل متفق علیہ بات عرض کر رہا ہوں, دائرہ اسلام سے خارج, اس سے قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے, قرآن کی آیت کا انکار کرنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن انکار کرنا ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے نہ پڑھنا اور ایک ہوتا ہے انکار کر دینا, فرق ہے دونوں. کسی کے ذہن میں شبہ نہ آ جائے, ایک ہے نہ پڑھنا ہے کہ انکار کر دینا. تو جو انکار کر رہا ہے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, لیکن جو اقرار کر رہا ہے وہ مسلمان رہے گا، وہ شیعہ رہے گا، وہ مومن رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے تسلیم عملی کی منزل، اقرار تو کر رہا ہے لیکن پڑھ نہیں رہا، دل نہیں جھکا ہوا، تسلیم قلبی ابھی حاصل نہیں. خود حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب ان کی باقاعدہ شادی ہو گئی زلیخا سے، تو اس میں ملتا ہے کہ جب حضرت یوسف حجرہ عروسی میں جاتے ہیں تو دیکھا کہ زلیخا عبادت میں مصروف ہے. کچھ دیر تک ویٹ کیا ویٹ کیا ویٹ کیا، اس کے بعد بالآخر انٹرپٹ کرنا پڑا یوسف کو، تو یہ کیا معاملہ ہے، یہ عبادت پر عبادت پر عبادت، نمازوں پر نمازیں. اور سوال کیا یوسف نے، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب ہمارا ملنا حرام تھا، میں نے کہا حرام، جب حرام تھا تو اس وقت دل میں اتنی تڑپ تھی کہ نہ بادشاہ کی پرواہ کی، نہ اپنے شوہر کی پرواہ کی، نہ اسٹیٹس کی پرواہ کی، اور اسے حرام کرنے کو تیار ہو گئی. اور جب اللہ نے حرام کر دیا تو اس وقت یہ کہ عبادت پر عبادت ہو رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے. تو زلیخا نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا، زلیخا نے جملہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، بات یہ ہے کہ کل تک فقط آپ کے حسن کو دیکھا تھا. توجہ کا تعلق، کل تک فقط آپ کے حسن کو دیکھا تھا، آج اس کے حسن کو دیکھ لیا ہے جس نے آپ کو حسن عطا کیا ہے. درود کہہ دے محمد اور آل محمد پر. اس حسن میں ڈوب کر دیکھیے، تب حاصل ہوگی تسلیم قلبی. جو علی کا جملہ ہے بہت معرفت العلماء کہ مولانا فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ ومعہ وفیہ وبعدہ. اب تو الحمدللہ عربی سے واقف ہے، یعنی ترجمے میں وہ لطف نہیں ہے، تو خود عربی کا لطف ہے کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، یعنی اس میں نکرہ استعمال کیا گیا عربی قواعد کے اعتبار سے، تمام چیزیں شامل ہیں. ما رأیت شیئا، میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، الا رأیت اللہ قبلہ ومعہ وفیہ وبعدہ. کسی چیز کو نہیں دیکھا، لیکن اس سے پہلے خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس میں خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا. یعنی واقع علی جیسا موحد ہو تو یہ جملہ جچتا ہے ان کی زبان پر، یہ ہے خدا میں فنا ہو جاتا. علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، سوال کیا جائے کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، جو خود آسان جواب نہیں ہے اس کا، اس لیے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے 40,000 حدیثیں ارشاد فرمائی ہوں، اس کے بارے میں کیا کہا جائے کہ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. اور یہ 40,000 بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ ابن عباس کہہ رہے ہیں. ابن عباس کا جملہ ہے کہ علی کی فضیلت کے بارے میں 40,000 حدیث اور 40,000 جملے ہم نے اللہ کے رسول کی زبان سے سنے، اور وہاں تو اللہ کے رسول چھپا رہے تھے. یعنی اللہ کے رسول کا بھی تو جملہ ہے نا، کہ علی اگر مجھے اس امت کی گمراہی کا خوف نہ ہوتا. توجہ کیجیے گا، یعنی یہ خوف نہ ہوتا، ایک تو فرقہ بن گیا نشہری، یہ خوف نہ ہوتا کہ سب کے سب نشہری بن جائیں گے. اگر اس امت کی گمراہی کا خوف نہ ہوتا تو اس امت کے سامنے تیرے اتنے فضائل بیان کرتا کہ یہ امت مجھے سجدہ کرتی. یعنی جملہ لسان وحی سے جاری ہو اللہ کے رسول کی زبان سے. سوال یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے. خود ایک بار تو خود مولا سے سوال کیا گیا کہ مولا آپ بتائیے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. تو علی مسجد کوفہ میں ممبر پر تھے اور علی نے ایک جملہ کہا، کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. قرآن کی آیت پڑی، کہ رسول کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ رسالت کی گواہی کے لیے دو ہی کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس علم کتاب ہے. یہ جب علی نے جملہ کہا کہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ایک وہ جس کے پاس علم کتاب ہے، یعنی خود کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں رسول کا گواہ ہوں. یہ گواہی بھی عام گواہی نہیں ہے، لیکن ایک تو گواہی ہوتی ہے، آپ اذان میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جو گرو بین محمد اور آل محمد پر. جب آپ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، تو گواہ تو میں اور آپ بھی ہیں، تو علی کی گواہی میں کیا خاص بات ہے. تو بات یہ ہے کہ میں اور آپ ہیں رسالت کے گواہ، اور علی ہے عطائے رسالت کا گواہ. ایک جملہ بس، علی ہے عطائے رسالت پہ گواہ، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب رسالت مل رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا. کنت نبی انواد ابو بین الماء والتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور علی نے فوراً کہا کنت ولی انواد ابو بین الماء والتین، اور میں اس وقت ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو مولا نے کیا کہا کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں عطائے رسالت کے گواہ ہوں، ایک ہے خدا گواہ اور ایک ہے میں، ایک ہوں میں. یعنی علی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ عطائے رسالت کی گواہی میں میں اس کا شریک ہوں جو لا شریک ہے، اس کا شریک ہوں جو باقی لا شریک ہے. یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت جو علی کی زبان سے سامنے ہے. لیکن یہ تو ایک فضیلت کا رخ ہو گیا، اب آئیے پوری زندگی پر محیط. علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے سوال کیا جائے، اس لیے کہ ایک طرف اگر آپ مثلا سخاوت کو دیکھیں تو سخاوت کا عالم یہ ہے کہ اونٹوں کی قطاریں وہ عطا کر دیں، اگر شجاعت کو دیکھیں تو شجاعت کا عالم یہ ہے کہ لا فتح الا علی لا صاحب الا ذوالفقار کی سند موجود. یعنی کس کو بنا ہے سب سے بڑی فضیلت؟ علی کی سخاوت کوئی معمولی سخاوت تو نہیں تھی، بلکہ جب کسی نے حاتم طائی کے بارے میں کہا مولا سے آ کر کہ مولا اتنا بڑا سخی ہے، اتنا بڑا سخی تھا کہ اس کے گھر کے 40 دروازے تھے، اور ایک فقیر جب آتا تھا تو پہلے سے جب آیا دروازے سے اس کو عطا کیا، دوسرے سے آیا پھر عطا کیا، تیسرے سے آیا پھر عطا کیا. مثلا آپ تصور کیجئے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، سگنل پر رکے ہیں اور ایک فقیر آتا ہے آپ سے مانگنے کے لیے، آپ نے اس کو نہیں دیا، دوسری ونڈو سے آ کر پھر مانگا اس نے، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ سیدھی سیدھی بات ہے، یعنی کچھ زبان سے تو یعنی ہاتھ سے نہیں نکلے گا، زبان سے کچھ چیزیں نکل سکتی تو نکل جائیں. تو ابھی دیا ہے سیدھی ونڈو سے، پھر لیفٹ ونڈو سے بیک ونڈو سے آگے مان. حاتم طائی کے گھر کے 40 دروازے تھے، تو ایک فقیر آیا پہلے دروازے سے، پھر وہی فقیر آیا دوسرے دروازے سے، پھر وہی فقیر آیا تیسرے دروازے سے، 40 دروازوں سے وہ فقیر آتا گیا اور حاتم طائی اس کو عطا کرتا جاتا تھا. یہ حاتم طائی کی سخاوت. کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین دیکھیے حاتم طائی کتنا سخی تھا کہ 40 دروازوں سے ایک ہی فقیر کو عطا کرتا تھا. اب قربان جائیے علی کی مذاق کے، اور قربان جائیے علی کی سخاوت کے، کہ کیا جملہ کہا؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہی دروازے سے اتنا کیوں نہ دے دیا کہ دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت محسوس ہوئی. یہ ہے سخاوت کی معراج. اب ذہن اس طرف جائے کہ سخاوت چاہے سب سے بڑی فضیلت ہو تو آ جائیے شجاعت پر، شجاعت موجود دوسری طرف. یعنی اب ایسی شجاعت ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ فضائل علی بزمان دشمنان علی، اسی کا ایک حصہ ہے تسلسل، کہ عمر ابن عاص اور حاکم شام بیٹھے ہوئے تھے، تو حاکم شام نے عمر ابن عاص سے کہا کہ میں جب تجھے دیکھتا ہوں اور کوئی چیز سوچتا ہوں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. میں کیوں ہنسی آ جاتی ہے؟ کہ اس لیے کہ جب جنگ صفین میں تو علی کے مقابلے میں آیا وہ کام ہوا کہ ان لوگوں کی چیزیں بھی وہ سینسر کرنا پڑتی ہیں، مصیبت یہ ہے. تو تم نے وہ کام کیا کہ علی نے نگاہ ہٹا دی، علی کی غیرت کو برداشت نہیں ہوا، وہ جو نگاہیں ہٹا دی وہ میں منظر سوچتا ہوں تو اچھا علی نے نگاہیں ہٹا دی تھی لیکن ان کی نگاہیں جمی ہوئی ہوں گی. درود بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. تو کیا میں وہ منظر سوچتا ہوں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے؟ تو ہمارے پیاز میں کوئی کم تو نہیں تھا. اس نے کہا میں بھی ایک منظر سوچتا ہوں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. وہ کون سا منظر ہے؟ کہ وہ منظر یہ ہے کہ اسی جنگ صفین کے میدان میں جب علی نے تجھے پکارا کہ آ جاؤ میدان جنگ میں مقابلہ کرنے کے لیے، پھر میں یہاں سینسر سے کام لیتا ہوں، تو تجھ سے وہ فیل سرزد ہو گیا کہ جس سے تیرا وضو باطل ہو گیا. میں بھی منظر سوچتا ہوں مجھے بھی ایسی آ جاتی ہے. تو اب حاکم شام کا پیار وغیرہ بچانا چاہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل، اتنے سپاہیوں نے مجھے گھیر کے رکھا ہوا تھا، اتنے وزیر میرے ساتھ، اتنا لشکر میرے ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی نے فقط ایک مرتبہ پکارا اور اسے یہ فیل سرزد ہو جائے؟ تو ہم نے پیار نے جواب دیا کہ یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ اتنے سپاہی ساتھ میں تھے تو یہ اثر ہوا، اگر کوئی نہ ہوتا تو پھر کیا اثر ہوتا؟ یعنی اتنے سپاہی ساتھ میں تھے تو پھر کچھ اور نکل گئے، اگر نہ ہوتے تو پھر جان ہی نکل جاتی ہے. تو اس وقت حاکم شام نے، شجاعت پر بات ہو رہی نا جی، اس وقت حاکم شام نے ایک جملہ کہا تھا، کہا عمر ابن عاص تو بھی خاموش رہے اور بہتر ہے کہ میں بھی خاموش رہوں. دونوں ایک دوسرے پر کاؤنٹ کر رہے تھے، کہا تو بھی خاموش رہے بہتر ہے کہ میں بھی خاموش رہتا ہوں، اس لیے کہ میدان جنگ میں علی کے مقابلے میں بھاگ جانا عرب میں بزدلی کی دلیل نہیں ہے. بھاگ جانا بزدلی کی، علی کے مقابلے میں بھاگے اس سے بزدل، یعنی علی کے مقابلے میں آ جانا وہ بہت بڑا کام ہے، اگر کوئی بھاگ جائے تو بزدلی کی دلیل نہیں ہے. شجاعت دیکھنا آپ کس منزل پر ہے. اب آپ، میں آپ سے کہتا ہوں فیصلہ کیجئے، سخاوت بڑی فضیلت ہے یا شجاعت بڑی فضیلت ہے؟ مشکل ہے نا فیصلہ کرنا، آسان تو نہیں. اچھا یہ تو میں خالی دو فضیلت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ورنہ تو پورا دریا ہے علم. علی کا جو علم ہے، یعنی سلونی کا دعویٰ تاریخ میں بہت سو نے کیا ہے لیکن نبھایا فقط ایک نے، نبھایا فقط ایک نے، ابن حسن جوزی نے بھی دعویٰ کیا. مفتی جعفر حسین صاحب نے جو شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، سلونی کا جو خطبہ ہے اس کے فوٹ نوٹس میں، اس کے حاشیے میں آپ پڑھ لیجئے گا، بہت سارے واقعات انہوں نے لکھے ہیں کہ علی کے بعد کن کن نے دعویٰ کیا اور ان پر کیا گزری. حتی یہاں تک یعنی بوڑھی عورت سے ذلیل ہوتے ہوئے نظر آئے. ابن حسن جوزی نے جو دعویٰ کیا کہ سلونی سلونی، کل علی نے دعویٰ کیا تھا، آج میں دعویٰ کرتا ہوں کہ سلونی سلونی قبل تب کے دونوں، تو ایک بوڑھی عورت گزر رہی تھی، اس نے کہا دیکھ اسی وقت اپنے دعوے کو واپس لے لے. اس نے کہا نہیں پوچھو. کہا ٹھیک ہے، پھر چھوٹا سا سوال ہے، یہ بتا جو قرآن میں تذکرہ ہے حضرت سلیمان کا، کہ وہ گزر رہے تھے اور انہوں نے چونٹی ہاتھ میں اٹھائی اور چونٹی سے کچھ بات کی، سوال یہ نہیں پوچھ رہی کیا بات کی، یہ تو بہت بڑا سوال ہو گیا تیرے لیے، خالی اتنا بتا دے کہ وہ چونٹی نر تھی یا مادہ، تو اتنا بتا دے بس. تو اس نے کہا کہ یہ بتا کہ تو اپنے شوہر کی اجازت سے گھر سے نکلی ہے یا بغیر اجازت نکلی ہے. کہا کیوں، کیا کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا اس لیے کہ اگر شوہر کی اجازت سے نکلی ہے تو تیرے شوہر پر اللہ کی لعنت ہو، اور اگر شوہر کی اجازت کے بغیر نکلی ہے تو تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ عورت کا مقام اس کا گھر ہے، اگر وہ گھر سے نکلتی ہے تو شوہر اجازت دیتا ہے تو شوہر پر لعنت ہوتی ہے، اگر بغیر اجازت نکلتی ہے تو خود عورت پر لعنت ہوتی ہے. کبھی اتنا بتا دے کہ اگر تیرا یہی اصول ہے کہ اگر شوہر کی اجازت سے نکلے تو شوہر پر لعنت اور اگر بغیر اجازت نکلے تو خود عورت پر لعنت، تو اگر علی کے مقابلے میں میدان جنگ میں کوئی عورت اپنے گھر سے باہر آ جائے تو اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ درود بھیجے محمد اور آل محمد. توجہ کروا رہے ہیں، تو علم علی کا کہ سلونی کا دعویٰ فقط علی پر جچے. اب بات کو بہت مختصر کر رہا ہوں، ورنہ بات اب ایک ایک فضیلت بیان کرتا جاؤں گا، وہ تو علی کے بارے میں تو آئی کہ دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائے اور سارے درخت قلم بن جائے اور سارے جن و انس علی کے فضائل لکھنے بیٹھ جائیں، تو علی کی ایک فضیلت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. وہ تو میں جتنا بیان کرتا جاؤں کم ہے، بات کو سمیٹتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ان میں سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ علی کی سب سے بڑی فضیلت. تو میں آپ سے یہ کہوں گا، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ان تمام فضائل میں علی کی ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو ہر فضیلت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا کا محض بندہ ہو کر زندگی گزارنا، محض اطاعت خدا، یہ ہے علی کی سب سے بڑی فضیلت. کیسے؟ وہ علی کہ میدان جنگ میں جس کے مقابلے میں بھاگ جانا بزدلی کی دلیل نہیں ہے، وہی علی جب دشمن کے سینے پر سوار ہو اور دشمن اس کے چہرے پر تھوک دے تو وہی علی اطاعت پروردگار کی خاطر دشمن کے سینے سے اتر آتا ہے. اب یہاں علی کی شجاعت کا مقام نہیں ہے، یہاں علی کے صبر کا مقام ہے. وہ علی سینے سے اتر آیا، وہی علی کہ جس کے علم کا یہ مقام ہے کہ جو شہر علم کا دروازہ ہے جسے اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے، لیکن جب اسلام کی مصلحت دیکھی تو یہی علی 25 برس تک خاموش رہ جاتا ہے. یہ ہے علی کہ جس نے در خیبر کو اکھاڑ دیا. اگر آج کوئی پہلوان کسی کو پچھاڑتا ہے اپنے بازو دکھاتا ہے نا شولڈر کہ میں اتنا مضبوط ہوں میں اتنا طاقتور ہوں. علی نے کسی پہلوان کو نہیں پچھاڑا, علی نے در خیبر کو اکھاڑ دیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں علی نے اپنے کون سے بازو دکھائے, علی نے اپنے کون سے شولڈر رکھی, کون سی پاور دکھائی دنیا کو؟ علی نے دکھائی پاور لیکن ایک دوسری پاور. کیا کہا علی نے؟ جب در خیبر کو اکھاڑ دیا تو دنیا کو بازو نہیں دکھائے بلکہ ایک جملہ کہا, کہا اے دنیا والوں یاد رکھو تم علی کی ظاہری طاقت پر جا رہے ہو لیکن میرا جملہ سنو, ما قلعت باب خیبر بقوت الجسمانیہ ولکن قلعتها بقوت الربانیہ.
محمد وعلى محمد صلى الله عليه
وسلم.
در خیبر علی نے کسی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا, ولیکن طلعتها بقوت ربانیہ, یہ الہی طاقت تھی, اس الہی طاقت سے دروازے کو اکھاڑا. اب زندگی میں میرے اور آپ کے لیے بہت آسان اصول ہے, وہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی منظر پر آ جائے. یہ دیکھ لیجیے, علی نے تو یہ دیکھا کہ میرا رب کس سے راضی ہے, میرا رب کی خوشنودی کس میں ہے. میں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے مولا علی کی خوشنودی کس میں ہے. زندگی کے کسی موڑ پر, کسی منزل پر آ جائیے. اس لیے کہ اسلام اور کرسچینٹی میں یہی فرق ہے. اسلام یہ نہیں کہتا فقط مسجد اور امام بارگاہ کے مسلمان بنے رہو, جب تم کاروبار پر ہو تب بھی مسلمان, تم جاب پر ہو تب بھی مومن, تم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو تب بھی مومن. یہ کرسچینٹی کا طریقہ کار ہے کہ ہفتے بھر میں جو کچھ کرنا تھا وہ کیا اور اس کے بعد سنڈے مارننگ پہنچ گیا چرچ میں, وہ بھی اگر وہ شریف ہو تو, ورنہ تو ویکینڈ پر شراب کا نشہ اتنا چڑھا ہوا ہوگا کہ صبح اٹھ ہی نہیں پائے گا. لیکن اگر کوئی پہنچ گیا سنڈے مارننگ چرچ میں پہنچ گیا تو چرچ میں داخل ہوا اور وہاں کہا السلام علیکم گاڈ, اور وہاں جا کر ایک ڈیڑھ گھنٹے کی عبادت انجام دی, اور عبادت انجام دینے کے بعد جب چرچ کے گیٹ پر پہنچا باہر نکلنا چاہتا تھا تو گڈ بائے گاڈ, اب اگلے ہفتے پھر ملیں گے. یہ کرسچینٹی, چرچ کا اسلام, چرچ کی کرسچینٹی فقط بس. لیکن اسلام ایسا نہیں تھا. اسلام یہ نہیں کہ ابھی آپ امام بارگاہ سے باہر نکلے تو کہا مولا خدا حافظ کل پھر ملیں گے, یہ اسلام یہ نہیں. آپ گھر پر جا رہے ہیں تب بھی مولا کے چاہنے والے ہیں, صبح آفس جائیں گے تب بھی مولا کے چاہنے والے ہیں, فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں تب بھی مولا کے چاہنے والے ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ اسکول جا رہا ہے یونیورسٹی جا رہا ہے تب بھی وہ مولا کا چاہنے والا ہے, آپ مسقط میں ہیں تب بھی مولا کے چاہنے والے ہیں, انڈیا میں ہیں تب بھی مولا کے چاہنے والے ہیں, پاکستان میں تب بھی مولا کے چاہنے والے ہیں. اسلام از اے کمپلیٹ پیکج, اسے مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے. اور رضوان گرامی بس یہاں پر آ جاؤں میں اس منزل پر کہ اسلام از اے کمپلیٹ پیکج. یہ خود درس دیا ہے ہمیں کربلا سے, کربلا سے ہم نے سیکھا ہے. کیسے سیکھا ہے؟ اس لیے کہ اگر حسین کربلا میں فقط جوانوں کو اور سپاہیوں کو لائے ہوتے تو سمجھ میں آ جاتا کہ یہ خاص مخصوص جنگ ہے, لیکن حسین نے ایسا کمپلیٹ پیکج بنایا کہ اب لشکر میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی ہے اور 90 برس کا مسلم ابن اوسا بھی ہے. یہ ہے حسین کے لشکر. حسین کے لشکر میں جہاں مرد موجود ہیں تو وہاں خواتین بھی موجود ہیں, اور لہذا ایسا کمپلیٹ پیکج تھا. یعنی حسین اپنے ساتھ بہت سو کو لے کر آئے, عباس جو شبیہ علی ہے عباس کو بھیجا دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ جو میرے مدعا مقابل ہے اسے علی اور اولاد علی کا کوئی احترام نہیں. چلے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی, دنیا اعتراض کر سکتی تھی کہ ٹھیک ہے ہم تو علی کو نہیں مانتے. عباس کے بعد بھیجا شبیہ رسول کو یہ سمجھانے کے لیے دنیا کو کہ اب جو لڑ رہے ہیں انہیں رسول کا بھی اعتراف نہیں. اور پھر اکبر کے بعد بھیجا بلکہ لے گئے اصغر کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جسے رسول کا احترام نہیں ہوتا وہ کم سے کم انسان تو ہوتا ہے, کم سے کم انسان تو ہوتا ہے نا. لیکن جب اصغر کو لے کر جا رہا ہوں تو اب دیکھ لو کہ جن کے چہرے پر انسانیت کے نقاب ہے وہ بھی اتار رہا ہوں, ابھی انسان بھی نہیں. حسین کے لیے میں نے کل عرض کیا تو منزل بہت سخت تھی علی اصغر کی منزل، لیکن شاید اتنی ہی سخت تھی وہ شبیہ رسول کی منزل. جب حسین کا یہ جوان بیٹا آیا ہے اجازت مانگنے کے لیے کہ بابا کیا مجھے بھی مرنے کی اجازت ہے، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس بوڑھے باپ کی زبان سے نکلا نہیں کہ بیٹا جاؤ، بس بے اختیار ایک جملہ زبان پر آ گیا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے خدا تو گواہ رہنا اس قوم پر کہ اب وہ جا رہا ہے کہ جو صورت و سیرت میں رفتار و گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ تھا. بس یہ جملہ نکلا اور اکبر سمجھ گئے کہ بابا نے اجازت دے دی. اکبر رسول جناح پر سوار ہوئے، آگے بڑھتے ہیں، کچھ آگے بڑھے کسی کی آواز آنے لگی. اب جب جوان بیٹے نے مڑ کر دیکھا، دیکھا بوڑھا بابا آہستہ آہستہ پیچھے آ رہا تھا. اکبر گھوڑے سے اترے، اپنے باپ کے پاس آتے کہتے بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کر آیا تھا. حسین نے ایک جملہ کہا تھا، میں کہتا ہوں حسین کے دل کا پورا پرسی آئے. حسین کہتے بیٹا اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا تو پھر تیرے دل سے پوچھتا کہ جوان کو مرنے کی اجازت کیسے دی جاتی ہے. حسین اکبر کو رخصت کرتے، اکبر میدان جنگ میں جاتے ہیں، جہاد کرتے. کچھ دیر بعد آواز دیتے علیکم ابن السلام. علامہ نقل صاحب اپنی کتاب میں کہتے ہیں جملہ لکھتے ہیں، کہتے جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا کہتا تھا یا مولا مولا میری مدد کو آئیے گا، لیکن جب اکبر گرتے کہتے ہیں علیکم ابن السلام، بابا آخری سلام قبول کیجیے. شاید کہنا چاہتے ہو بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہو، بابا اب زحمت نہ کیجیے گا مگر جوان کا آخری سلام قبول کرو. لیکن وہ حسین جو اپنے اصحاب کے لاشوں پر گیا ہو، ارے اپنے جوان کو کیسے بھول جاتے. لیکن جب حسین چلتے ہیں ابھی جانے گرامی مبدل میں یہ تفصیل بھی موجود ہے.